کہانی رنگ محل میں ناچی رادھا نیلاکشی سنگھ۔ تو وہ ایک سکھی پریوار تھا، ہر لحاظ سے سکھی۔ سدامہ پرساد ایم اے بی ایل، اپنے زمانے کے منہ پھٹ وکیل۔ اس زمانے تک زبان صحیح سلامت آباد تھی، حالانکہ دھار کند ہو چلی تھی وقت کی مار۔ بہرحال وہ 62 کی عمر میں ہٹے کٹے تھے، پنجا لڑانے میں آج کی تاریخ میں وہ ایک طرف اور دونوں بیٹے اور تین پوتے ایک طرف ہوں، تب بھی ان کا پنجا ہی اوپر رہے ایسا حوصلہ۔ ویسے یہ کوئی خاص حیرت انگیز بات نہ ہوئی، آج کل کے بیٹوں پوتوں میں طاقت ہوتی ہی کتنی ہے۔ نئے چلن میں طاقت کا کیندر شریر کی جگہ دماغ ہوا کرتا ہے، دماغ مضبوط اور شریر پلپلا۔ سدامہ پرساد اپنے اوریجنل دانتوں سے ایکھ کی موٹی لگی سٹاک سے چھیلتے اور پوتوں کو چھوٹی چھوٹی گلیاں بنا کر دیتے تاکہ رس چوسنے میں سہولیت ہو۔ ان کی اس جوان مردی سے پوتے کھلکتے اور بیٹوں کے مسوڑوں میں ٹیس اٹھتی۔ ٹھہاکے وغیرہ لگانے میں وہ پرہیز نہیں کرتے، اور جتنی حسرت سے کرکٹ میچ دیکھا کرتے، دور درشن دھارا واہکوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا۔ شہر میں جب کیبل کے کنیکشن کا فیشن آرمبھاوستھا میں تھا، تبھی انہوں نے ایک پتلا سفید تار اپنے گھر میں کھچوا لیا تھا، اور سٹار پلس ان کا پسندیدہ چینل تھا۔ سارتہ وہ سوستھ تھے، مست تھے، اور جیون کو چسکیوں میں پیتے ہوئے بھرپور مزے سے جی رہے تھے۔ دیوان بائی قصے کی طرح چنچل تھیں، چھلیا سپاری کی شوقین۔ اس کے ہونٹ کے پور تازے پان کی لالی سے سلے ملتے، اور آنکھوں کے نیچے اوپر کاجل ہوتا تھا۔ ایڑیوں میں آلتے کی لالی اور پلو کے آخری چھور میں چابیوں کا کالپنک گچھا۔ دیوان بائی کے ہاتھوں میں آج بھی گھر کی دیوانی موجود تھی۔ دیوان بائی کہانی کی طرح گمبھیر تھیں، ان کی بھونہوں کے بیچوں بیچ چین برابر لال سندور کی بندی رہتی تھی، جو دن ڈھلتے ڈھلتے تھوڑا اوپر کی طرف ترچھی لپ جایا کرتی تھی۔ اپنی بھونہوں کے اٹھان گران کی طرح ہی وہ گھر کے پیبند اور مکھمل والے دونوں دنوں کی ساکشی تھیں۔ سدامہ پرساد کے ساتھ جب ان کی بھانوریں پڑی، تب دیوان بائی بمشکل 17-18 کی تھیں۔ حالانکہ اس زمانے میں ور یا ودھو کی رضا یا نامرضی، ایسے سوالوں کا کوئی رواج نہیں ہوا کرتا تھا، پھر بھی دیکھیں تو دیوان بائی کی نامرضی کی گھور اپیکشا کر کے ان کا کنیادان کیا گیا تھا۔ اور ادھر سدامہ پرساد کے گھر کی لچر حالت چرم اوستھا پر تھی۔ سدامہ پرساد قانون کی داؤ پیچ سے بھری خرچیلی پڑھائی پڑھ رہے تھے، اور ان کے سورگیہ پتا کی دھری چھوڑی پونجی سے ان کی پڑھائی کا خرچ چل رہا تھا، لوگ ایسا ہی جانتے تھے، لیکن واستوکتا وہ کچھ اور تھی۔ سدامہ پرساد اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی اکلوتی سنتان تھے۔ ان کے پتا مرے تھے ضرور، پر بنا کچھ چھوڑے۔ اس زمانے میں شریف جاتی کی عورتیں دن دہاڑے باہری کام نہیں کیا کرتی تھیں، تو ان کی عمر دراز کلین ماں رات کے اندھیرے میں منہ ڈھانپ کر ریل گاڑیوں میں مونگ پھلی بھونجا آدی بیچا کرتی، اور دن کے اجالے میں بچے کھچے گہنے اور دھراؤ برتن۔ ان دبلے پتلے پیسوں سے ان کی گاڑی کھینچتی تھی۔ نمن مدھیم ورگ کی حقیقتیں کبھی کبھی بڑی چونکاؤ ہوا کرتی ہیں۔ دیوان بائی بیاہ کے بعد جب اس حقیقت سے روبرو ہوئیں تو ان کی چیتنا سن رہ گئی، پر جلد ہی وہ اس صدمے سے ابھر گئیں، کیونکہ اس سے بڑا صدمہ سامنے تھا۔ ایک رات اسی طرح گاڑیوں کے چڑھنے اترنے والے کھیل میں، ٹرین سے اترتے وقت سدامہ پرساد کی ماں کے کلین ابھیست پیر ساڑیوں میں الجھ گئے، اور گاڑی ایک سسکی لیتی ہوئی کھچ کھچ کھچاک سے رکی، اور 2 منٹ بعد پھر چل پڑی۔ بن بکی مونگ پھلی جو پلیٹ فارم اور پٹریوں پر چھتر آئی تھی، ان سے اس رات کتوں کا اچھا بھوجن ہوا، پر 13 دن بعد سگے سمبندیوں اور براہمنوں کو جیمانے کے لیے ایک چھوٹے بھوج کا پربندھ نہ ہو سکا۔ ماں کی دعا، وقت کا پھیر، دیوان بائی کی قسمت، جو کہیں۔ گھٹنا کے ترنت بعد سدامہ پرساد کو ایک راشن پانی کی دکان پر چھوٹی موٹی نوکری مل گئی۔ دیوان بائی نے خوشحال بچپن اور سست جوانی کے کومار اوستھا والے دنوں کے اپنے سیکھے ہنروں کو پکایا، اور کچھ سادے کپڑے اس کے گھر آنے لگے، اور اس گھر سے جاتے وقت ان کپڑوں پر قسم قسم کے پھول پتے ڈالیاں کڑھے ہوتے۔ کشیدے کے پیسوں سے دال نمک کا جگاڑ ہوا، اور بنیا گری کے پیسوں سے پڑھائی پوری ہوئی۔ پھر شروع ہوئی وکالت، اور دن پلٹ گئے۔ اب تک کی کہانی سے ایک سوال بنتا ہے، بیاہ میں دیوان بائی کی نامرضی سا کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا ٹھہر کر۔ ابھی ستاما پرساد اور دیوان بائی کے کل میں اتپن بیٹوں کی بات۔ مونگ پھلی والی بڑھیا کی طرز پر ہی دیوان بائی کو بھی اپیکشاکرت ادھک عمر میں ماترتو کا سکھ ملا۔ حالانکہ ان دو عورتوں کے اس سنیوگ کی پرشٹھ بھومی نہایت الگ تھی۔ پہلی جہاں اچھا، آوشکتا اور پریاس تینوں کی اپستھتی میں بھی عمر ڈھلنے پر ماں بن پائی تھی، وہیں دیوان بائی کے معاملے میں اچھا تتو کا گھور ابھاؤ تھا۔ پھر بھی وہ ساس جتنی ولمب کا شکار ہونے سے بچ گئی اور بیاہ کے 10 سال بعد اس کی گود میں پہلا بیٹا آیا اور پھر دوسرا۔ دونوں بیٹے زمانے کے لحاظ سے اپیکشاکرت سپوت نکلے۔ بہوؤں کے سوبھاؤ میں چنچلتا، سوتنترتا اور اگرتا کا ہلکا پٹ ضرور تھا، پر گھر اس طرح سداما پرساد اور دیوان بائی کے شکنجے میں جکڑا تھا کہ انہوں نے اپنی ان بھاوناؤں کو فی الحال سپتاوستھا میں ہی رہنے دینا شریسکر مان لیا تھا۔ بڑے بیٹے کے ایک لڑکا تھا اور چھوٹے کے دو۔ سداما پرساد اس بے داغ پتروں کی نسل سے گدگد تھے اور سنتشٹی تھی کہ وہ اپنے خاندان کو کنیا کی گرہن سے اب تک ثابت بچا لائے تھے۔ بیٹے پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص کرشمہ کرتے نظر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اپنے آرمبھک پیشے کی اور رخ کیا۔ اب بڑے بیٹے کا ایک کام چلاؤ جنرل سٹور تھا اور چھوٹے کا ایس ٹی ڈی بوت کم فیکس جیروکس سینٹر۔ پوتے ابھی دودھ چاول کے دانت کے بیچ کی عمر میں تھے۔ سمے اپنی سمگتی سے چل رہا تھا جب اچانک یہ گھٹنا گھٹی۔ اس گھٹنا کے پربھاؤ کے سوتر کو سمجھنے کے لیے بیچ میں چھوٹ گئے اس پرشن کا اتر آوشک ہے۔ سن 1962-63، وہ زمانہ جب دیوان بائی الٹی پلہ ساڑی پہنے اور ربن سے کس کر باندھی گئی دو مڑی مڑی چوٹیوں کو کان پر لٹکاتے شہر کے اکلوتے ویمنس کالج میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ تین مکان چھوڑ کر چوتھے مکان کے لگ بھگ ہم عمر پر سمپن وجاتی لڑکے سے ان کا پریم ہوا، تتکالین ارتھوں والا پریم۔ اور پریم ہونے کی استھتی اور اسے کرنے کا طریقہ بھی وہی جو اس زمانے میں خوب چلا کرتا تھا۔ پہلے چھت سے دیکھا دیکھی، پھر گلی میں کبھی آتے کبھی جاتے نظروں کا ٹکرانا، یا پھر میلے میں یا پھر کالج کے باہر، آدھی آدھی سمواد ادائیگی کے نام پر ایک روز کالج کے باہر بس نام وغیرہ کا آدان پردان، بس باقی سمے موک سندیشوں کا ہی سہارا۔ لیکن عین وقت پر دیوان بائی کے پتا خلنائک کے گیٹ اپ میں منچ پر نمودار ہوئے۔ وہ پیشے سے وکیل تھے، لہذا لا کالج میں بھی پڑھاتے تھے، اور وہیں سے انہوں نے اپنے لیے ایک ذہین پر آرتھک مورچے پر پست حال جوائیں ڈھونڈ لیا تھا۔ فائدہ دوہرا، ور کے سویوگیہ نکلنے کی گارنٹی تھی، اور کمزور حیثیت کے پترہین ور کو اپنی حیثیت کی دھاک دکھا کر مفت میں کنیادان نپٹائے جانے سے بچنے کا موقع بھی تھا۔ دیوان بائی سے نہ مرضی پوچھی گئی نہ اس نے بتائی، بس جبہ ہونے کے لیے اپنی گردن آگے بڑھا دی۔ دولہا پرسن، پریمیا واک۔ دیوان بائی اگنی کے پھیرے لینے کے بعد سرد گئی۔ ٹھنڈی سل پر گرہستی کی شروعات ہوئی۔ آرمبھ کے دن تو تازے تازے بہو پنے کو سنبھالنے میں گزر گئے، اور ٹرین والے حادثے میں سداما پرساد کی ماں کے گزرتے ہی دیوان بائی ایک دم سے سخت جان بن گئی۔ وہ دن بھر کھٹنے لگی اور اپنے آپ کو کام میں لسیڑے رہی، پر کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہیں، شاید اپنے لیے، تاکہ یاد سے اور ان اندھیروں کے سپنوں سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ لیکن اگر ایسا سمبھو ہوا ہوتا تو دنیا کی شاید ہر پریم کہانی ادھوری رہ جاتی۔ کشیدہ کاٹتے کاٹتے ان کی انگلیوں میں سوئی چبھ جاتی کبھی، تو آہ اس تین گھر چھوڑ کر چوتھے گھر والے کے نام کی ہی نکلتی تھی۔ جب کپڑے دینے والے واپس انہیں لے جانے لگتے اور دیوان بائی کی مٹھی سکے اور کھدرا روپیوں سے بھری ہوتی، تب انایاس ان کا دل چہکتا کہ ان پیسوں سے اس منگل مورت سانولی صورت کے لیے کیا خریدا جائے۔ پر اسی تیزی سے اس کا دل بیٹھ بھی جاتا اور اس کے ہوٹ سوکھ جاتے ورتمان کے تاپ سے۔ لوگوں نے کہا کہ دیوان بائی کی محنت رنگ لائی، اس کا پتی وکیل بن گیا۔ دیوان بائی نے سنا اس کا پریمی دن رات محنت کر رہا ہے، باپ کے بعد اس کا کاروبار بخوبی سنبھال لیا ہے اس نے، تو دونوں اپنے پریم کی دھار چھپانے کے لیے اور قسمت کی مار کو بھلانے کے لیے تابڑ توڑ محنت کیے جا رہے تھے۔ دیوان بائی جب 15-20 منٹ رکشے کی سواری کر اپنے مائکے پہنچتی تو شام کے لک جھکے میں اس کی آنکھیں 3 گھر پار والی چھت سے چپک جاتی۔ کہیں کچھ دکھے، شکل نہ سہی، آکرتی سہی۔ ایک بار دیوان بائی کا بہت ٹوٹ پھوٹ کر اما ماما پاپا بولنے والا 1.5 سال کا بیٹا جب اس گھر سے دن دہاڑے کچھ پھل چرا لایا تھا تب دیوان بائی نے جم کر اسے پیٹا تھا۔ پھل چرانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ دیوان بائی کے 1,00,000 مانگنے پر بھی بچہ اسے وہ پھل دینے کو تیار نہ تھا۔ بچے نے مار کھا لی پر مٹھی نہیں کھولی۔ اس کے سو جانے پر دیوان بائی نے ڈھیلی پڑ چکی مٹھی کی انگلیاں سیدھی کیں اور پسینے سے نہائی بیلی کی 3 کلیاں وہاں سے نکالی۔ ان 3 مرجھائی کلیوں کو اپنی ہتھیلی پر کھلایا آنسوؤں سے دھو دھو کر۔ دیوان بائی جب ان کلیوں کو بھرپور پیار کر چکنے کے بعد اپنے آنچل میں باندھ سہیج لینے چلی تب بیلی کی ایک ننھی پنکھڑی اس کے نیچلے ہونٹ کے پور سے چپکی رہ گئی۔ دیوان بائی کی جوان آنکھوں کے سامنے اس کے پریمی کا گھر بسا۔ اس کی بال بچے دار لدی پھدی آنکھوں کے سامنے اس کے پریمی کے گھر کلکاریاں گونجی۔ اس کے چلنی کے اس پار سے چاند اور سداما پرساد کو باری باری سے دیکھتی آنکھوں کے سامنے اس کا پریمی ودھر ہوا۔ اس کے دور کی چیزیں دھندلی دکھائی دینے والی آنکھوں کے سامنے اس کے پریمی کے بال سفید ہوئے اور اب تھوڑا بھی زور دے کر یا لگاتار کچھ دیکھنے پر پنیا جانے والی آنکھوں کے سامنے اس کے پریمی کے دونوں بچے اپنے پریوار سمیت کار درگھٹنا میں مارے گئے۔ چھوٹا شہر تھا، قصبہ کہیں، بات سیجتے گوشت کی خوشبو کی طرح پھیلتی تھی۔ شہر کا ایک عزت دار بھلا آدمی اور ایسی وپدا، شام شام استریوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور پروشوں نے لمبی آہیں لیں۔ سداما پرساد شام کی تفریح سے گھر لوٹے اور ان کے بدحواس ہوٹھوں پر یہ خبر تھی۔ گھر میں ٹی وی پر انتاکشری دیکھنے کی تیاری تھی۔ سب اپنا اپنا آسن گرہن کر چکے تھے، بس ان کی ہی پرتیکشا تھی۔ دیوان بائی چشمہ چڑھا کر جلدی جلدی صبح کی پالی کے چاول بین رہی تھیں۔ یہی درشیہ تھا جب منچ پر سداما پرساد نے آہیں بھرتے ہوئے وہ ناٹکیہ سنواد پریشت کیا۔ سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا ہونٹ کھول کر ہکے بکے رہ گئے، پر سب سے گہرا بھاؤ دیوان بائی کے چہرے پر ابھرا۔ باریک نظروں سے جائزہ لیں تو ان کے چہرے پر ریشمی ڈورے جیسی کئی مہین چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ابھری تھیں۔ دیوان بائی کے آگے کے سارے کنکڑ اور چاول ایک ہی رنگ کے ہو گئے۔ یہ تو بھید مٹنے کی شروعات تھی۔ اس کے آگے اپنا پرایا، جائز ناجائز، اچت انچت، صحیح غلط، سب کے بھید ایک ایک کر کے مٹنے لگے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے بستر تک گئیں۔ 56 سال کی عمر میں 2 جوان بیٹوں کی ماں دیوان بائی چت لیٹی تھی۔ اس کی پلکیں پتھرائی سی اندھیرے میں ٹنگی تھیں، ان پر ایک نوجات ماں کے تتلے دودھ کی بوندیں پھیل رہی تھیں۔ یہ وہ بوندیں تھیں جنہیں اس کی یواوستھا نے سنبھال کر رکھا تھا اپنے پہلے پریمی سے اتپن سنتانوں کے سواگت کے لیے، اور جنہیں وہ وردھاوستھا کی دہلیز پر لٹا رہی تھی ان سنتانوں کو آخری ودائی دینے کے لیے۔ اس کے گلے سے ایک بے سد چتکار نکلی اور ہچکی اور آنسو گڈ مڈ ہو گئے۔ پریوار اس کا اس خبر کے بعد دھیمی آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، لہذا دیوان بائی کا ولاپ انہیں اس کے کمرے تک کھینچ لایا۔ بڑے بیٹے نے دیوان بائی کو کس کر تھاما۔ دیوان بائی تو بھید مٹانے کی مہم پر تھی، اچت انچت، صحیح غلط، ایسی رلائی، ایسی چیخ، کون کہے گا کہ جو بچے مرے وہ بن ماں کے تھے۔ دیوان بائی کے ماتھے پر بہوؤں نے ٹھنڈا تیل چوپڑا، تلوؤں کی مالش کی، پانی پلایا، اسے اچھی طرح ڈھک داب کر سلایا۔ دیوان بائی ارد چیتنا میں رات بھر چونکتی رہی۔ سورج چیتنیہ کر گیا۔ آگے رات کی آدھی ادھوری کڑیوں والی کہانی تھی، گڈ مڈ سی سمرتیاں تھیں۔ اس نے چہک کر اپنی ساڑی کا اگلا حصہ ٹٹولا، کلیجے پر والا، بھیتر کے کپڑوں کا سوکھا پن پرکھا، وہاں بوندوں کی سم سم سمرتی پسری تھی۔ مطلب رات بھر؟ گھر گمبھیر تھا، لوگ وچلت، اور تینوں بچے آتنکت تھے دیوان بھائی سے۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے اپنے کمرے میں جھانکتے سب سے چھوٹے پوتے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور آنچل میں دبکا لیا۔ بچے نے اپنی ننھی انگلی اس کی نابھی میں پھنسا دی اور دیوان بائی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر ہاہاکار کرتے آنسو ٹپکتے تھے۔ اس نے بچے کو کس کر چپکایا اپنے سے اور آنسو پونچھ کر اپنے آپ کو مضبوط بنایا اور واپس اپنی دنچریا میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ رات ہوئی، سب سو چکے تھے۔ دیوان بائی آنکھیں کھولے لیٹی تھیں۔ سدھاما پرساد نے اس کی اور کروٹ پھیری تو نائٹ بلب کے شانت نیلی روشنی میں اسے ایسا جاگتا ہوا دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ وہ دھڑپڑی میں اٹھے اور دیوان بائی کے ٹھنڈے ماتھوں پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ دیوان بائی نے پتلیاں ان کی اور پھیری۔ اس نے نیلے دھندلکے میں اس انسان کو دیکھنے کی کوشش کی جو اس کا سب کچھ تھا اور جو اس کا کچھ نہیں تھا۔ کہاں کمی رہ گئی اس رشتے میں؟ دیوان بائی کے بھیتر تیزی سے یہ سوال اٹھا۔ کہاں تیور آکرشن تھا اس رشتے میں؟ اسی جگہ سے پہلے سوال کے جواب میں دوسرا سوال اٹھا۔ سدھاما پرساد نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دیوان بائی کے اوپر ایک ٹھنڈی پرت چڑھ گئی اور ٹھیک اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ اس کے بھیتر نادانی والی عمر کی وہی تپش ابھی تک باقی تھی جسے مائکے کی دہلیز پر چنوا آئی تھی وہ برسوں پہلے کبھی۔ پر دیوان بائی اور سدھاما پرساد کی گرہستی کی نیو ایسی کچی تھوڑے نہ تھی۔ مانا کی آدھار ان کے سمبندوں کا سیلی ہوئی زمین پر رکھا گیا تھا، پر زمین سیلی ہوئی تھی، درکی ہوئی تو نہیں۔ دیوان بائی پھر گھر سنسار کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھ پلجھ گئی تھی۔ سدھاما پرساد اور بیٹوں کو چاک سے نیم کا ابلا پانی پلوانا، پوتوں کی انگلیاں پکڑ کر سڑک پار کروانا، بہوؤں کے لیے فیری والے سے مول تول کر چوڑیاں خریدنا، سوکھے دھنیا کے سوستھ موٹے گوٹے کو سل پر درانا، چاول اور کنکڑ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، دیوان بائی وقت کی رفتار سے قدم ساتھ کر چلنا چاہتی تھی، پر اپنے ساتھ چھل کرنے کے جنون میں کبھی وقت سے آگے نکل جاتی، کبھی وقت اسے پیچھے چھوڑ دیتا۔ ایک روز وقت اس کے ساتھ چھل کر گیا۔ گھٹنا کے لگ بھگ مہینے بھر بعد دیوان بائی چھوٹے پوتے کے ساتھ مائکے گئی۔ مائکے میں سکھ دکھ، ہاری بیماری، ہر طرح کے قصوں کی گانٹھیں کھل گئیں۔ گپ کی بناوٹ جب مہین اور تراشی ہوئی سدھنے لگی تبھی کسی کا دھیان اچٹا اور اس کسی کو یہ دھیان آیا کہ ننھا مہمان ندارد ہے۔ پل میں گپ گوشتی بکھر گئی اور کھوج مچ گئی۔ اب اسے کیا کہیں کہ دیوان بائی کے آنچل میں بیلی کی کلیوں کی تین آتمائیں سکھ بگائیں اور اس کے نتھنے تازی سگندھ سے بھر گئے۔ سدبدھ کھوئی پوتے کی تلاش میں وہ سیدھی وہیں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں پوتا موجود تھا۔ اس بار پودے بیلی کے نہیں تھے، ہر سنگار کی چھتنار چھاں تھی۔ ال صبح کے چو گئے ہر سنگار کے پھول تھے زمین پر، جنہیں ننا دیودوت مستی سے بیٹھا چنے جا رہا تھا اور اسے دیکھتی دو مگدھ آنکھیں تھیں۔ جہاں تہاں بے دردی سے سفید ہو چکے کیش تھے، ایک دبلی کایا تھی، لہراتی اجول دھوتی کی فہک تھی، بے داغ سفید کرتا اور نفاست بھری کولہا پور کی چپل۔ دیوان بائی کی دھڑکنوں کو ہوش نہ تھا، اس کا جوڑا ڈھلک چکا تھا اور آنچل چھترا پڑا تھا۔ سینہ سانسوں کو لیے اوپر جاتا اور پھر پچھاڑ کھا کر خود کو سمیٹ لیتا۔ اس کے کھلے پاشان چکشوؤں نے محسوسا کسی کے اپنی اور تلینتا سے دیکھ کر بڑھتے آتے قدموں کی آہٹ کو۔ اتنی نزدیکی تھی کہ اگر سامنے والے کی آنکھوں سے کوئی آنسو چوتا تو دیوان بائی جھٹکے سے چہرہ آگے بڑھا کر ان آنسوؤں کو اپنی جبھا پر لے سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی کچھ کھوج رہا تھا، کسی نے تو نہیں کیا آج تک ایسا۔ باہر باہر جسے جتنا ملا اس کے آس پاس کے لوگ اتنے سے ہی تو مطلب رکھتے آئے ہیں آج تک، ایسے بھیتر جا کر کچھ کھوج نکالنا۔ اس کی اچھا ہوئی کہ سامنے والے کی آنکھوں کو جس چیز کی تلاش تھی اس میں، وہ اسے اور بھیتر چھپا لے اپنے میں، تاکہ اس چیز کی کھوج میں وہ آنکھیں اس کے بھیتر تک اتر سکیں۔ آنکھوں سے بھیتر اور بھیتر۔ لیکن تبھی بیچ میں ہی سامنے والا چہرہ مڑ گیا اور دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتا گیا۔ وہ منتر بدھ سی سوت کے موہ میں پھنسی پھنسی اس کے پیچھے بڑھنے لگی۔ گھر کے چبوترے تک جا کر آگے والے پیر تھم گئے اس نے پیچھے مڑ کر دیوان بائی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیوان بائی بیٹھ چکی، اس کے بغل کی جگہ بھی بھر گئی۔ اس کے ٹھیک سامنے ہر سنگار کی وہ چھاں تھی جس کے نیچے دنن ہی ہتھیلیاں لگاتار پھول چنے جا رہی تھیں۔ بچہ دیوان بائی کی موجودگی سے بے خبر تھا، دیوان بائی اپنے آپ کی موجودگی سے بے خبر۔ سکھ سے پگے کچھ پل، برآمدے پر بیٹھے دو لوگوں کے گھٹنوں کے بیچ بتے بھر سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی نظریں اس فاصلے پر ہی ٹکی تھی۔ تبھی بچہ اٹھا اور اسے سامنے دیوان بائی دکھ گئی۔ اس کی پھولوں سے بھری دونوں مٹھیاں کھل گئیں اور ہر سنگار چھہڑ کر واپس نیچے بکھر گئے۔ دیوان بائی کی بغل سے کوئی تیزی سے اٹھا اور پلک جھپکتے میں وہ لمبی سی پرچھائی کے پاس تھی۔ بچہ تلہت ہی چھترائے ہتپرب سا کھڑا تھا۔ پرچھائیں واپس ان پھولوں کو چننے لگیں جو کام بچہ اتنے پریشرم اور اطمینان سے لمبے منٹوں میں کر پایا تھا، وہی کام یہاں کھڑوں میں سمپادت کر دیا گیا۔ بچے کی ہتھیلیاں واپس پھولوں سے بھر گئیں۔ بچہ پرسن کم وسمت ادھک تھا۔ بچے کے پاس جو پرچھائیں آئی تھی وہ الٹے پاؤں لوٹ گئی، اس بار دھیمے قدم، اور اب وہی پرچھائیں دیوان بائی پر پڑتی تھی۔ دیوان بائی نے گردن اٹھا کر آنکھیں ملائی اور وہ اٹھنے کا پریاس کرنے لگی، پر گھٹنے وہ اکڑے پڑے تھے، وہ اٹھ نہیں پائی۔ اس نے پاس کی دیوار پکڑنی چاہی کہ تبھی ایک کھلی ہتھیلی اس کے سامنے بڑھی جس پر ہر سنگار کا ایک سوکھا پھول چپکا تھا۔ دیوان بائی کے ہاتھ بغیر سوچے سمجھے سوابھاوک روپ سے آگے بڑھ گئے اس ہتھیلی میں اپنا بھار سونپ دینے کو۔ دیوان بائی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی اور سامنے والے کی ہتھیلیوں کے بیچ ہر سنگار کی اپستھتی محسوس کی اور تیسرے کسی کی موجودگی سے اسے لجا ہوئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی واپس کھینچ لی۔ ایک ہتھیلی سامنے بڑی ہی رہ گئی جس پر ہر سنگار۔ دیوان بائی کا کلیجہ دھونکنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر بچے کے پاس آئی اور اسے کندھے سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ بچہ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا اپنے شبھ چنتک کو، پر وہ جو تھی دیوان بائی مڑی نہیں واپس۔ دیوان بائی نے آئینے میں سب سے چھپ چھپ کر اپنے آپ کو دیکھا۔ حیرت، غصہ، ٹھیک مانگ کے پاس سے سفید ہو آئے کیش، آنکھوں کے نیچے اور بیچ گال پر کالی جھائیاں، پسینہ، چپچپاہٹ، چہرے پر سوجن، اتنے دنوں بعد دکھی بھی تو ایسا روپ لے کر، اس خیال پر اسے گھن سی آ گئی اپنے اوپر۔ ایسے وقت میں جب وہ شخص اپنے بچوں کی موت کا درد جھیل رہا تھا، کیا اس کا دھیان دیوان بائی کی شکل رنگ ڈھنگ پر گیا ہوگا؟ پتا نہیں اس نے اس روپ میں دیوان بائی کو دیکھا بھی ہوگا یا اس کے من کی دشا ایسی ہوگی کہ اسے اس میں ایک سادھارن عورت نظر آئی ہوگی۔ کوئی بھی ہو سکنے والی عورت، پریچت اپریچت، کیسے بھی ننھے ہر سنگار چنتے شیشو کو نہارتی اس کی واتسلیہ بھری درشٹی کسے ڈھونڈ رہی ہوگی؟ یہ سوچتے ہوئے دیوان بائی کا سینہ بھر آیا۔ اس کے من میں اپنے میت کے لیے پہلی بار واتسلیہ جاگا۔ دیوان بائی مائکے سے اپنے پرانے دن کے سپنے واپس لائی تھی۔ اب اس کا چیتنیہ اسے زبردستی آئینے کے سامنے سے الگ کرتا۔ ہلکا رنگ اب اپنی عمر کے مطابق نہیں لگ رہا تھا، چٹک رنگوں کی جیون میں واپسی تھی۔ چہرہ تمام گھریلو نسخوں کی پرشٹ بھومی بنا پڑا تھا، اور من تو مکھن سا چھتا کر پانی کے اوپر اوپر تیر رہا تھا۔ ایڑیوں کو جھاما پتھر سے رگڑتے رگڑتے دیوان بائی سوچتی، اب تک اپنے کو صاف ستھرا رکھنے کا، سنوارنے کا خیال کیے بغیر زندگی کیسے گزر گئی؟ اور ابھی بھی جب اس میں سامنے والے کو ایک سادھارن عورت ہی دکھائی دی تھی، تب یہ سب پھر کس کے لیے؟ نہیں، وہ دیوان بائی کو دیکھ کر ٹھٹکنا، اس کی اور بڑھتا چلا آنا، وہ ہاتھوں کا سہارا اور وہ مون کی بھاشا، وہ صرف اور صرف اسی کے لیے تھا، دیوان بائی کے لیے۔ اپنے پوتوں کے پیچھے تھالی لے کر کور بنا کر گھومتے ہوئے، ان سے کھا لینے کی منوہار کرتے ہوئے، ان کا منہ اپنے آنچل میں پہنچتے ہوئے اکثر وہ بھٹکنے لگی۔ آگے آگے دوڑ کر اسے چھکاتا بچہ کب کنپٹیوں پر سفید بال والا روپ دھر لیتا، اسے کچھ ہوش ہی نہ رہ پاتا۔ کون رکھتا ہوگا اس کے کھان پان کا خیال؟ رات کو سوئے میں اگر اچانک کھانسی کا دورہ آ جاتا ہوگا تو کون ایک گلاس پانی تک لا کر دیتا ہوگا؟ کرتے میلے پڑ رہے ہیں یا چپل گھس رہی ہے یا وزن کم ہو رہا ہے، کون دلاتا ہوگا اس کا دھیان؟ دیوان بائی سوئی راتوں کو انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کر بستر پر کچھ ڈھونڈتی۔ اس کا پریمی ایک نوجات ششو میں سمٹ آتا، پوری طرح سے بس اس پر آشرت۔ اس کا کھانا، سونا، پینا، نہانا سب دیوان بائی پر نربھر۔ وہ بھوکھا ہوتا تو اس کے ہونٹ دیوان بائی کو تلاشتے، اسے نیند آ رہی ہوتی تو اس کی آنکھیں دیوان بائی کو ڈھونڈتی۔ دیوان بائی نے اپنے سینے کو دونوں باہوں کی گرفت میں کس کر جکڑ لیا۔ یہ کیسا پریم تھا جو ماترتو میں واتسلیہ میں گھل مل جاتا تھا۔ کیا عورت ایک عمر کے بعد صرف اور صرف ماں رہ جاتی ہے؟ کیا عورت ہر عمر میں صرف اور صرف ماں ہوتی ہے؟ نہیں۔ رنگ محل سے سفید جڑی کے کشیدے والا ہلکا نیلا پردہ اٹھا۔ رنگ محل کی دیواریں دھلے شنکھ کی بنی تھیں، چھوٹے بڑے سفید نیلے چتکبرے شنکھ۔ کچھ کی بائیں طرف ہاتھی دانت کا بنا ایک نقاشی دار کھمبا تھا، اس سے لپٹا سون جوہی کی لتروں کا ایک جوڑا اپنے آپ میں ڈوبا ہوا سا سانسیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف چندن کی مہین لکڑیوں سے بنا ایک پنجر جس میں چٹک اناوی پنکھوں والے پکشیوں کا ایک جوڑا کولاہل سے بھرے اتسو میں لین تھا۔ رنگ محل شمع دانوں کی لو سے روشن تھا۔ ہوا کے مہین جھونکے سے کچھ کے شویت جہین پردے اس کونے سے اس کونے تک لہراتے تھے۔ رنگ محل کے رنگولی سجے فرش پر رادھا کے ایک جوڑی تلووں کی چھایا پڑی اور کچھ کے شمع دانوں کی شمع پھک سے بجھ گئی۔ اب وہاں شیش رہ گئی کچھ کے بیچوں بیچ چھت سے لٹکتے فانوس کی مدھم روشنی۔ رادھا کے دائیں تلوے سے فرش پر ایک تھاپ پڑی اور رنگولی کے گلابی ابیر کا دھواں کچھ میں تیر اٹھا۔ پکشیوں کا کلرو تھم گیا اور تھاپ کچھ میں گونج اٹھی، مردنگ کی تھاپ اور پنجے ایڑی کی لئے۔ رنگ محل ابیر مئے ہو اٹھا اور ایک ایک کر کے دیواروں کے سارے شنکھ گلابی ہونے لگے۔ رادھا کا مہین پاردرشی کپڑے کے چنٹوں سے پٹا لہنگا پورے نکھار پر آ گیا اور کمرے کی اٹھان تک اٹھتے گرتے لہروں سے گلابی لہنگے کے سپرش سے ایک ایک کر شمادان کی لو پرجولت ہونے لگی۔ کچھ کی دیواروں کے پردے رادھا کے نرتیہ رت شریر میں لپٹنے لگے اور رنگ محل میں کچھ بھی نہ بچا سوا پریم اور آنند کے ایک گلابی آورن کے۔ دیوان بائی کی آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ سداما پرساد اسے کندھے سے پکڑ کر بری طرح ہلا رہے تھے۔ اویناش کی ماں! دیوان بائی نے وسفارت نیتروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، جوڑا بکھر چکا تھا اور آنچل اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اویناش کی ماں! اس آواز نے مردنگ کی تھاپ پر وجے پا لی تھی۔ سپنا دیکھ رہی ہو؟ سداما پرساد نے پوچھا۔ دیوان بائی کوئی اتر نہ دے سکی، وہ بس دیکھتی رہی اپنے پتی کی آنکھوں میں۔ پھر اس نے اچانک سداما پرساد کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا، باہیں کس کر اس کے گرد باندھ دیں۔ عمر کے اس موڑ پر یہ بھٹکاؤ کیسا تھا؟ جب عمر تھی، اچھائیں تھیں، بھوک تھی، تب جو سب نہ کر پائی ان چیزوں کی اور اب اتنے سالوں بعد؟ یہ تو جیون کا انت قریب آ رہا تھا، اب پھر سے ایک نیا جیون جینے کی چاہ، وہ بھی اتنے دائتوں میں بندھی ہونے کے بعد، سماج، گھر، پریوار، رشتے دار اور ایک عورت ہونے کے باوجود؟ نہیں، اسے اپنی پرانی دنیا میں ہی رہنا ہوگا، اسی میں رما دینا ہوگا اپنے من کو۔ اس نے سداما پرساد کی پیٹھ کو سہلایا اپنی ترجنی سے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے سپرش ماتر سے سداما پرساد کے من میں حسرتیں جاگ اٹھیں گی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے کو اپنی گرہستی میں دبو دیں گی۔ لیکن یہ کیا؟ سداما پرساد میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی باہوں کا بندھن دھیرے دھیرے شلت کیا۔ اس کے کانوں میں سداما پرساد کے کھراٹوں کی مہین آواز آئی۔ اس نے ساودھانی سے پوری طرح اپنے آپ کو سداما پرساد سے الگ کر لیا۔ دیوان بائی نے نیلے بلب کی روشنی میں غور سے اپنے پتی کا چہرہ پڑھا۔ اس پر صاف لکھا تھا کہ سداما پرساد یہ بازی اب ہمیشہ کے لیے ہار چکے تھے۔ دیوان بائی نے کروٹ پھیر لی اور تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ہر عورت کے من کے ایک کونے میں کوئی رنگ محل ہوتا ہے اور ہر عورت کے من میں ایک رادھا ہوتی ہے۔ دیوان بائی نے آنکھیں کس کر موند لی۔ دیوان بائی نے اپنے آپ کو سجایا اور اپنے پریمی کے دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا۔ اس کا دبلا اور تھکا ہوا میزبان چونک گیا۔ دیوان بائی نے اس کے کچھ کہنے کی پرتیکشا نہیں کی، اور بھیتر گھس کر اندر تک چلتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اتیتھی کے پیچھے اس کا مہمان۔ دیوان بائی نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ وہ سر نیچا کیے بیٹھا تھا۔ کھن بھر پہلے کا وسمے دھل چکا تھا اور اب وہاں وشاد کی چھایا نکھر کر پسری تھی۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے نا؟ دیوان بائی نے پرشن کرنا چاہا تھا لیکن واقعے کے پورا ہوتے ہوتے اس میں سے پرشن سوچک پٹ مٹ چکا تھا اور وہ ایک سادھارن سرو مانیہ اکتی کی طرح سامنے تھا۔ دیوان بائی نے بنا لاگ لپیٹ کے پھر کہا، اگر میں آپ کا دھیان رکھوں تو؟ سامنے والے نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، وہ چپ چاپ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کچھ پل گزر گئے۔ چلتی ہوں۔ دیوان بائی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں ایک بار پھر سے پرانے طریقے سے شام ڈھلی تھی۔ بچے اسکول سے آنے کے بعد بھاگ دوڑ پکڑا پکڑی میں مشغول تھے۔ بہوئیں جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ بیٹے اپنی اپنی دکان پر تھے۔ سدامہ پرساد شام کی سیر کی تیاری کر رہے تھے۔ دیوان بائی نے سندھیا جلائی اور پرساد دینے کے لیے پوتوں کو آواز دی۔ بچے اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے منجھلے پوتے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، دادی نہ رہے تو پرساد کون دے گا؟ چھ سال کے بچے نے اچرج سے اسے دیکھا۔ اس کا چھوٹا بھائی چلایا، دادی نہیں رہیں گی تو ہم پوجا کریں گے اور پرساد کسی کو نہیں دیں گے۔ دیوان بائی نے مسکرا کر اس کے سر کو ہلکے سے چھوا پیار سے۔ بچہ کلک کر بھاگ گیا۔ دیوان بائی دہری پر بیٹھ گئی۔ کتنا چھوٹا اور سدا ہوا جواب تھا۔ اس کے سارے انتردوند، اوہا پوہ، بھیتری اٹھا پٹک کا جواب اس ننھے سے بچے نے کیسے پلک جھپکتے دے دیا۔ کتنا صحیح اور کتنا نپا تلا۔ وہ نہیں رہے گی تب بھی دنیا اسی رفتار سے چلے گی، کوئی اور لے لے گا اس کا ستھان۔ اس نے اپنے آپ کو لوپ کر منچ کا جائزہ لیا۔ اگر اس کی اچانک موت ہو جائے اسمے تو؟ شام ایسے ہی ڈھلے گی، بہویں چولہے میں ویست رہیں گی، بچے دھما چوکڑی مچاتے رہیں گے، بیٹے اپنی اپنی دکان پر اور سداما پرساد ٹہلنے جانے کی تیاری میں۔ سداما پرساد کے پاس آ کر بھی دیوان بائی کی سوئی اٹکی نہیں۔ سداما پرساد کی دنچریا میں اس کی کیا جگہ تھی؟ صبح 5 بجے جاگنا، صبح کی سیر، اخبار، داڑھی بنانا، سنان، ناشتہ، پھر گھر کے بغل میں بنے اپنے چھوٹے سے دفتر میں قانونی داؤں پیچ، دوپہر کا بھوجن، شام کی باغبانی، ٹہلنا اور پھر ٹی وی چینل گھما گھما کر کوئی بھاوناتمک فلم تلاشنا، اسے دیکھنا، نہ ملے تو گانے جن چینلوں پر آتے ہوں ہمیشہ، انہیں چاو سے دیکھنا۔ نئے زمانے کے کپڑ اگھاڑ گانے بھی وہ اسی آنند سے دیکھتے جیسے سوریا اور سہگل کے زمانے کے گانے۔ دیوان بائی کو نہ تو ٹی وی کے چینلوں کی جانکاری ہو سکی آج تک، نہ کارکرموں کی، اور سداما پرساد بیٹے اور بہوئیں تک ان کی جانکاری کے محتاج ہیں۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھوجن اور پھر پکی نیند۔ دیوان بائی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، نہ وہ نہ اس کی پرچھائی۔ چھوٹی بہو نے بھیتر سے آواز لگائی۔ دیوان بائی نے اٹھنے کی کوشش کی پر گھٹنے جواب دے گئے۔ ان کا داہنا ہاتھ سامنے بڑھ گیا پر اسے تھامنے کے لیے ہر سنگار کی کلی چپکی کوئی ہتھیلی وہاں نہیں تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ سداما پرساد سونے کی تیاری میں تھے۔ دیوان بائی کی سانسیں تیزی سے اٹھ گر رہی تھی۔ اس کا سر کھڑکی سے ٹکا تھا اور ہوا کے جھونکے میں آگے کے بال جوڑے سے نکل کر چہرے پر پھر پھرا رہے تھے۔ بتی بجھا دینا، آج بارش ہوگی۔ کیا سوچ رہی ہو بھائی؟ سداما پرساد نے اسے ٹوکا۔ دیوان بائی نے ویسے ہی کھڑکی سے لگے لگے تھوڑا رک کر کہا، سوچتی ہوں اگر میں نہ رہوں تو کیا ہوگا؟ ہنس پڑے سداما پرساد۔ ارے بھائی، تم بڑی بھاگیشالی کہلاؤ گی، اپنے پیچھے اتنا سکھی گھر چھوڑ کر جاؤ گی، میں تمہیں مکتی دوں گا، اور کیا چاہیے، اس میں اتنا سوچنے کا کیا ہے؟ دیوان بائی چپ رہی ویسے ہی۔ تو سداما پرساد آگے بڑھے، ارے مذاق کر رہا تھا بھائی، تم بھلا ابھی جاؤ گی کہاں، اور یہ سب کیا سوچ رہی ہو آج اچانک؟ انہوں نے دیوان بائی کا کندھا پکڑ کر اسے اپنی اور موڑ دیا۔ اچانک نہیں۔ دیوان بائی کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے دیکھ کر سداما پرساد ٹھگے رہ گئے۔ وہ بولتی گئیں، اچانک نہیں، अगर मैं कहूं कि मैं संन्यास लेना चाहती हूं तो?
संन्यास?
इस बार हंस नहीं पाए सुदामा प्रसाद, हालांकि बात हंसने की थी सरासर, पर दीवान बाई की आंखों ने उन्हें हंसने नहीं दिया। आप हमें जाने देंगे? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ ठिठक कर सुदामा प्रसाद बोले, मैं सोता हूं। नहीं, जो बात मुझे आपको पहली रात बतानी चाहिए थी उसे आखिरी रात तो बता लेने दीजिए। सुदामा प्रसाद ने आंखें छोटी करके उसे देखा और उसके माथे पर अपनी हथेली रखी। ताप नहीं है मुझे, मैं ठीक हूं। शादी से पहले किसी और के साथ मेरे संबंध थे और अब मैं उसके पास जाना चाहती हूं। दीवान बाई ने मुट्ठी में आंचल को दबाया और पैर का अंगूठा जमीन में धसाया।
कैसे संबंध?
ये हथौड़े की गहरी आवाज थी। मन के संबंध। सुदामा प्रसाद ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा, उसके बालों को भरपूर खींचा और उत्तेजित होकर उसे धकेल दिया बिछावन पर। वो बेतरह कांप रहे थे। मैं उसके पास लौटना चाहती हूं। इस घर के सारे कर्तव्य पूरे कर दिए मैंने, और अभी आपने कहा था कि मैं अपने पीछे एक सुखी घर छोड़कर जाऊंगी। आपने कहा था कि आप मुझे मुक्ति देंगे और मुझे मुक्ति चाहिए। दीवान बाई बिस्तर पर हांफ रही थी। सुदामा प्रसाद झपट कर उस तक पहुंचे।
मुक्ति मैं तुम्हें देता हूं।
उन्होंने दीवान बाई का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे दबाने लगे। दीवान बाई जूझ रही थी, माथे से नाखून से। उसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन मरकर नहीं, उसे जीना था। उसने अपने दांत गड़ा दिए, अपना गला दबाते हाथ में, कलाई से थोड़ा ऊपर। बंधन श्लथ हुआ और वो झपट कर अलग। दोनों योद्धाओं की सांसें फूल रही थीं। सुदामा प्रसाद जल्दी संभले और उन्होंने ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया दीवान बाई को। उन्होंने दीवान बाई को मार मार करके चूर डाला। आखिर वे पति थे उसके, इतना तो हक बनता था। दीवान बाई ने उठना चाहा, पर वो भुरभुरा कर बिस्तर पर बिखर गईं। दुनिया जानती थी कि सुदामा प्रसाद की पढ़ाई का खर्च उसके पिता की रख छोड़ी संपत्ति से चल रहा है, जबकि दिन भर इज्जत से कुलवधु बनकर गुजार देने वाली उसकी गरीब मां अंधेरा होते झोला तराजू बटखरा कागज का ठोंगा लेकर चल पड़ती थी। इन्हीं दो जिंदगियों के बीच तालमेल बिठाने के फेर में उसके पैर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच लय न साध पाए। क्या दो समानांतर जिंदगियों के बीच सम सधाने वाली औरत की हमेशा ऐसी ही नियति होती है? दीवान बाई में हरकत हुई। उस रूह ने जिसके पैर रात के अंधेरे में ठीक ठाक प्लेटफॉर्म की थाह नहीं ले पाए थे, दीवान बाई के जिस्म पर हाथ फेरा, सर से पैर तक। दीवान बाई उठ खड़ी हुई। उसने घर के मुख्य दरवाजे की सांकल हटाई। बाहर खूब अंधेरा, बारिश, तेज हवा। वो नीम बेहोशी में चल रही थी। पता सीधा साधा, मायके के तीन घर बाद। दीवान बाई ने अपनी नई मंजिल के दर पर सर झुका दिया। वो एक बंद दरवाजे के आगे निढाल हो गई। रूह का सफर पूरा हुआ। उसने एक बार फिर दीवान बाई के जिस्म पर हाथ फेरा और वहां से चली गई, चुपचाप। जहां उसकी मंजिल थी, उधर। आसमान में अभी और भी बहुत बारिश के आसार थे। रात भर बारिश होगी तय था। सुबह क्या होगा? बारिश शायद थम जाए, पर बंद दरवाजे पर रखे सवाल का क्या होगा? हो सकता है कल का सवेरा किसी इंद्रधनुष का साक्षी बने। और अगर नई मंजिल ने इस सवाल से मुंह फेर लिया तो फैसला चाहे जो भी हो, जिसके भी हक में हो, इतना क्या कम है कि सुदामा प्रसाद की मां की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी।